پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان خبر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے سامعین. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال سے، جہاں سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی جانب سے قطر کا بائیکاٹ اور اس کی ناکہ بندی کا سلسلہ جاری ہے، اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران نے کم از کم 4 کارگو طیارے وہاں خوراک لے کر روانہ کیے ہیں، اور ترکی نے بھی اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ وہاں خوراک بھیجے گا، اس لیے کہ وہ بالکل گھرا ہوا ملک ہے اور جو واحد سرحد سعودی عرب سے اس کی زمینیں ملتی ہے اس کو سعودی عرب نے بند کر دیا ہے. اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کے بارے میں یہ خبر آئی تھی کہ وہ وہاں اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے اس بات کی تردید کی ہے، اس خبر کو غلط قرار دیا ہے کہ پاکستان وہاں کوئی فوج بھیج رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان خبروں کا سلسلے کی خبر ہے جو پاکستان اور اس کے مشرق وسطی میں اتحادیوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرانے کے لیے پھیلائی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت تو قطر سے سردار محمد نجیب صاحب ہیں، جو ایک صحافی بھی ہیں اور وہاں پر ان کا قیام بھی ہے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت قطر میں صورتحال کیا ہے. جی سردار نجیب صاحب، کیا صورتحال ہے اس وقت؟
یہ جنرلی تو کوئی انٹینشنز کے بعد کوئی اب نارملٹی یا کوئی ایکسکلوسیو سچویشن دیکھنے میں نہیں ملی، کیونکہ آج بھی حالات اسی طرح نارمل ہیں. نارملی جو بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز اور دوسرے جو معاملات تھے قطر میں ایز یوزل چل رہے ہیں، اور سینکشنز کے پہلے دن تھوڑا سا کچھ ایسی چیزیں دیکھنے میں آئی تھی کہ مارکیٹس میں کچھ لوگوں کا رش انکریز ہوا تھا، لیکن وہ بھی اب نارملائز ہو گیا ہے اور ایز یوزل ساری ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں قطر میں.
اچھا، بہت شکریہ سردار نجیب صاحب وہاں کی صورتحال پہ اپ ڈیٹ کرنے کا، میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اور سامعین، ایک جانب تو پاکستان نے اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ اپنی فوجیں وہاں بھیج رہا ہے، لیکن دوسری جانب ترکی کے صدر طیب اردوان نے اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ وہاں پر ہر صورت سے مدد کریں گے. انہوں نے ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا،
وہ اکشام امریکن دشتر بکانی بھی آچکلا میں آپ تلرسن özellikle süreci
افطار کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے قطر میں نہ صرف یہ کہ خوراک بھیجنے کا عزم کا اظہار کیا، بلکہ وہاں پر اپنی افواج متعین کرنے کے لیے قانون سازی کی منظوری کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج رات امریکی وزیر خارجہ ٹیلرسن نے بیان دیا کہ انہوں نے قطر کے خلاف پابندیوں کو نرم کرنے اور اس عمل کو سست کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ پابندیاں مکمل طور سے اٹھا لینی چاہیے، بھائیوں کے درمیان یہ نہیں ہوتا. یہ بتائیے جناب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات پاکستان سے، ڈاکٹر فرقان حمید صاحب انقرہ سے، اور منظر قریشی صاحب جو عام طور پر لندن سے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن آج پاکستان سے وہ ہمارے ساتھ ہیں. فرقان حمید صاحب، یہ بتائیے کہ کیا صورتحال ہے، ترکی کی فوجیں روانہ ہو چکی ہیں، بھیج رہے ہیں، کیا کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟
ہاں، یہ ترکی کی فوجیں جو تیاری مکمل کر چکے ہیں، تقریباً اسی ہفتے کے دوران جو ہے مزید دستے جو ہیں وہ بھیجے جائیں گے. ہاں، ترکی کے پہلے 200 کے قریب فوجی جو ہے پہلے ہی وہاں پر موجود ہیں، مزید جو ہے 5,000 کے قریب فوجی جو ہیں وہ اس ہفتے یا مزید جو ہے وہ مختلف مرلہ وائل جو ہے وہ بھجوانے کا سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ قومی اسمبلی سے اس کی اپروول لی جا چکی ہے اور اب جو ہے کسی وقت بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی واحد ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جس کا ایک ہائی اڈا، ایک جو ہے فوجی اڈا جو ہے وہ قطر میں قائم ہے. یہ ترکی نے 2 سال پہلے وہاں پر اپنا ایک اڈا قائم کیا جو ترکی کا واحد اڈا ہے جو غیر ممالک میں موجود ہے، اور مزید جو ہے قطر کے ساتھ کیونکہ ترکی کے بڑے گہرے تعلقات ہیں اخوان المسلمین اور خاص طور پر حماس کی وجہ سے بھی دونوں ممالک ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں، اس لیے قریبی تعاون ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہیں گے. اسی وجہ سے جو ہے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے وہاں پر مزید اپنے فوجیوں ہر قسم کا تعاون جو ہے وہ فراہم کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے سعودی عرب دیگر عرب ممالک سے بھی یہ اپیل کیا کہ وہ جو قطر پر پابندیاں کے نگار چکے ہیں وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں, کیونکہ ان کا یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے, اس سے مسلمان ممالک کے درمیان جو ہے مزید جو ہے خلیج پیدا ہوتی جائے گی. اور اگر علاقے میں امن کرنا قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپس میں بیٹھ کر مذاکرات کی میز پر آ کر ہی اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. جی
بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ یہ ایک اس تھیوری کے اوپر یہ سارا بلاکیڈ ہوا ہے اور یہ بائیک آؤٹ ہوا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اس وقت کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل مقاصد کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے وہاں پر؟
جی دیکھیے, ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں کہ سمٹ ہوا تھا ریاض میں, اور جس میں صدر ٹرمپ بھی موجود تھے, اور ان کی موجودگی میں جو سعودی بادشاہ ہیں انہوں نے سوٹ ڈانس بھی کیا تھا, اور اس میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف کاروائی کریں گے. یہ یعنی کہ یہ ایک ایجنڈا تھا, لیکن بجائے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کوئی محاذ بناتے انہوں نے ایران کو سنگل آؤٹ کر لیا اور کہا کہ ایران کو ہم تنہا کر دیں گے, وہ دہشت گرد ہے اور یہ ہے وہ ہے, اور اس کے ساتھ ہی حماس کو نشانہ بنایا, اس کے ساتھ ہی اخوان المسلمین کو نشانہ بنایا. جو اصل دہشت گرد ہیں جس سے سارے خطے کو خطرہ لاحق ہے, بلکہ پوری دنیا کو داعش, اس کو انہوں نے اس کی کوئی بات نہیں کی, اور اس کو اس کے متعلق نہ کوئی انہوں نے سنجیدگی دکھائی. دیکھیے اس کے فوراً ہی بعد قطر کا یہ معاملہ ہو گیا, اور ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, آپ ان کو مذاکرات کی میز پہ آتے ہیں, ایک آپ ان کی ناکہ بندی کر لیتے ہیں اچانک, اور پھر ہلّا بول دیتے ہیں اور اپنے ساتھ دوسرے بھی چھوٹے موٹے ملکوں کو ملا لیتے ہیں. لیکن یہ سارا بیک فائر ہو گیا. بیک فائر اس لیے ہو گیا ہے کہ ترکی بھی نے آ کے ایک ایسا سٹینڈ لے لیا ہے جو کہ شاید سعودی اس سے توقع نہیں کر رہے تھے, اور امریکن جو خارجہ پالیسی بنانے والے ہیں وہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے. اب 3,000 ترکی والے اپنی فوج بھیجیں اور وہ خوراک اور دوسرا سامان بھی ان کو بھیجیں, اور ایران کتنی ایئر اسپیس کھول دی ہے, اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ یا بند کریں یہ کہ آپ آپس میں کشیدگی شروع کی ہوئی. جب پارلیمنٹ یہ کہتی ہے پاکستان کی, جو نئے نئے مسئلے ابھی پرسوں کہا انہوں نے, تو وہ ایکچولی سعودی عرب کو کہہ رہے ہوتے ہیں چونکہ جارحیت ان کی طرف سے آ رہی ہے. تو جب اس قسم کے ممالک جو ہیں وہ سعودی عرب کا ساتھ نہ دیں تو پھر ان کی کیا حیثیت اور کیا پوزیشن رہ جاتی ہے؟ پی سی سی کے اندر بھی دیکھیے, عمان بالکل ان کا ساتھ نہیں دے رہا سعودی عرب کا, کویت والے بھی میڈیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. جب آپ میڈیشن کا رول ادا کرتے ہیں, جب اتنی مضبوط پوزیشن لی ہو کسی ملک نے, تو پھر ایک دوسرے الفاظ میں آپ نیوٹرل ہی ہوتے ہیں. تو وہ تو یہ اتنے سارے ملک جو ہیں یہ جب ساتھ مل کر یہ انہوں نے پسند نہیں کیا سعودی عرب کا ایک زمان. میں تو یو اے ای کو کوئی اور بحرین کو تو ہم وہ اس میں گنتے ہی نہیں کسی میں, جو سعودی عرب نے اس کو لیڈ کیا تھا.
جی
تو یہ بہت بری طرح بیک فائر ہوا ہے, لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا وہی کہ دیکھیے یہ آپ کے پروگرام میں ہی میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی, جب آپ اب ہر ایک کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیں, حزب اللہ نے کیا دہشت گردی کی ہے؟ وہ اپنے اسرائیل جو وہاں پہ کرتا ہے حملے, ان کو وہ اپنے جو عوام کو بچانے کے لیے اگر کاروائی کرتے ہیں تو وہ تو کوئی دہشت گردی نہیں ہے. الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں, پارلیمنٹ کے وہ ممبر بنتے ہیں, اور حماس کا بھی یہی حال ہے. تو اگر آپ حماس اور حزب اللہ کو اس کے ساتھ ملا لیں داعش کے, اور قطر کو یہ کہیں کہ آپ ان دونوں جو تنظیمیں ہیں ان کو آپ کیوں نہیں دہشت گرد قرار دیتے, اصل غصہ تو وہی ہے
جی.
تو پھر اس سے تو معاملات کہیں نہیں جائیں گے. اور میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا
جی
کہ یہ غصہ یہ ہے ان کو حزب اللہ سے اور داعش سے کہ یہ اور حزب اللہ داعش اور اخوان المسلمین بھی ان کو بھی جو اس لیے کہ یہ تنظیمیں الیکشن
آپ کی مراد داعش سے آپ کی مراد غالباً حماس ہے.
نہیں حماس اور اخوان المسلمین کو بھی کہا ہے نا, اخوان المسلمین کو بھی کہا ہے جو کہ ایجپٹ میں جیت کے آئے تھے الیکشن, ان کو بھی دہشت گرد سعودی عرب کہتا ہے, اور قطر سے بھی امید رکھتا ہے کہ ان کو بھی دہشت گرد قرار دیا جائے. یہ تینوں تنظیمیں حماس, اخوان المسلمین اور حزب اللہ, یہ تینوں تنظیمیں جو دہشت گرد نہیں ہیں, اور یہ لیکن سعودی عربیہ نے ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور امریکہ نے بھی دہشت گرد ہیں. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ پھر تو اس کو سپیس دے رہے ہیں بہت ساری داعش کو اور داعش جیسی تنظیموں کو جس طرح القاعدہ ہے جو اصل میں دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اور انہوں نے افراتفری اور خون ریزی بازار گرم کیا ہوا ہے, مشرق وسطی میں بھی اور باہر میں بھی, یورپ میں بھی, ایون امریکہ میں بھی. تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی پالیسی ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں چاہتے. لیکن اس سے میں ایک آخر میں بات کروں گا کہ یہ چیز تو ثبوت ہو گئی ہے کہ اس مرتبہ جو سعودی عرب کا مس ایڈونچر تھا وہ بہت بری طرح ناکام ہوا ہے, اور اس میں علاقے کے لوگوں نے اس کو بالکل صاف الفاظ میں رد کر دیا ہے.
ڈاکٹر صاحب, ایک آخری بات آپ سے مجھے اور یہ پوچھنی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اس وقت بڑی کریٹیکل ہے. ایران پڑوسی ہے, اس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. سعودی عرب ان کا اتحادی ہے, اس کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں. قطر کے ساتھ بھی ان کی نہ صرف بزنس ڈیلنگ ہے بلکہ برادرانہ تعلقات ہیں. پاکستان کے لیے تو بڑی مشکل صورتحال ہے.
دیکھیے, مشکل صورتحال اس لیے سب سے پہلے تو میں تو پھر پارلیمنٹ کی طرف جاؤں گا. پہلے تو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ میں جس نے صاف کہا تھا کہ ہم ان معاملات پہ نیوٹرل ہیں, ہم نیوٹرل رہیں گے. اور ابھی پرسوں ہی نیشنل اسمبلی میں, قومی اسمبلی پاکستان نے بھی ایک ریزولوشن منظور کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ صلح صفائی کے ساتھ طے کریں. تو پاکستان کی پالیسی میرے خیال میں بہت کلیئر ہے عوام کی طرف سے اور عوام کے نمائندوں کی طرف سے کہ پاکستان نے جو یہ سعودی عرب کی ایڈونچرز ہیں اس میں حصے دار نہیں بننا. جب آپ نیوٹرل کہتے ہیں تو پھر یہی مطلب ہوتا ہے سعودی ایڈونچرز میں حصے دار نہیں بننا.
ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. منظر قریشی صاحب, یہ فرمائیے کہ جو اس وقت صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں, وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے ورلڈ پالیٹکس کو؟
جی, ورلڈ پالیٹکس کو تو بہت زیادہ ڈائریکٹلی امپیکٹ اس کا اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپ نے اس پہ ریئیکٹ کیا, رشیا نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا, اور ترکی کو بیچ میں انٹروین کرنا پڑا, اور پاکستان جیسے ملک کو بھی بیچ میں تھوڑے بہت اپنی یہ اسٹیٹمنٹ دینی پڑی. تو یہ کیونکہ سارا دنیا کا آئل ہے وہ اسی ریجن سے یہیں سے گزر کے جاتا ہے, اور اس کے اگر کوئی ڈائریکٹ وار پراپر شروع ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ساری امپیکٹ جو ہے دنیا کے اوپر اس کا گلوبل جو انرجی کی جو اکنامکس ہے اس کو بہت افیکٹ پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں کوئی اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ باقی دنیا جو ہے اسے خاموش بیٹھی رہے اور ہونے دے جو کچھ ہو رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس چیز کا امپیکٹ کافی زیادہ ہے, اور جو کہ ہر ایک کے ریئیکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح کہ ترکی نے ایک انپریسیڈنٹڈ یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹروپس اپنے بھیجے گا ڈیفینڈ کرنے کے لیے قطر کو, تو اس طرح کی پہلے کبھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کل 5 جہاز جو تھے لوڈ کر کے فوڈ کے ایران نے بھیجے قطر میں, اور اب کویت کو بھی بیچ میں ڈپلومیسی کا رول اپنا پلے کرنا پڑ رہا ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان میں. تو یہ ایک کلیئر کٹ انڈیکیشن ہے کہ ساری دنیا ہی اور پورا ریجن اسپیسیفکلی اسپیشلی کافی زیادہ اس سے پریشان ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے کسی طرح.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ ترکی کے جو تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں, تو کیا ان تعلقات میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی دراڑ پڑے گی, کوئی رکھنا پڑے گا؟
جی, ترکی اگر ہم دیکھتے ہیں ریسنٹلی سعودی عرب کی طرف سے تھوڑی سی امیچورٹی دکھائی گئی دو بار. ایک دفعہ جب انہوں نے 34 کنٹری الائنس کا اعلان شروع میں کیا تھا, اور ایک اس دفعہ کے بغیر کنسلٹ کیے اپنے الائنس کو, تو انہوں نے ایک ایسا اسٹیپ لے لیا جو کہ نقصان دہ ثابت ہوا ڈپلومیسی کے پوائنٹ آف ویو سے. ایگزیکٹلی ایسی سچویشن ہم دیکھتے ہیں 1950s میں برطانیہ نے یہ غلطی کی تھی, اور سویز ڈیبیکل کہلاتا ہے کہ اپنے جو ایلائز تھے ان کو پوچھے بغیر انہوں نے سویز کنال کے اوپر انہوں نے ایک
اٹیک کر دیا تھا,
فیصلہ لے لیا تھا, اور اس فیصلے کے بیک فائر اتنا ہوا کہ اس دن سے جو برطانیہ کی امپائر تھی وہ کرمبل ڈاؤن ہو کے تو ختم ہو گئی. تو سعودی عرب کو بھی اب یہ سوچنا پڑے گا, کیونکہ میرے خیال میں جو ینگ جتنے پرنس اس وقت لیڈ کر رہے ہیں, کہ اپنی پالیسی کو تھوڑا سا میچورٹی دکھائیں, اور نیکسٹ ٹائم ایسی کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے اپنے الائز کو ساتھ اگر لے کے نہیں چلیں گے تو یہ ڈیبیکلز اس طرح کے ہوتے ہی رہیں گے.
اچھا, فرقان حمید صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی ہاں جی ہاں
جی. فرقان حمید صاحب, ایک آخری بات مجھے بتائیے کہ اس وقت خود ترکی میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کیا وہ ڈیوائڈیڈ ہیں یا یہ کہ جو متحد ہیں اس بات کے اوپر کہ قطر کو سپورٹ کیا جائے؟
نہیں نہیں, جو اپوزیشن لیڈ جماعتیں ہیں وہ اردوان کی اس پالیسی کی مکمل طور پر مخالفت کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ترکی کو کسی صورت میں بھی قطر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ مشرق وسطی کے معاملات میں بھی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. قطر جو کچھ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ بھی اسی طرح غیر جانبداری سے پیش آنا چاہیے. اس سلسلے میں جو ان کے اپوزیشن لیڈر ہیں کمال کرشتہ رالو, انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وہ کسی صورت بھی جو ہے اس کی حمایت نہیں کریں گے, وہ اپنے دیگر ساتھیوں کو لے کر رجب طیب ایردوان کو مجبور کریں گی کہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں اور قطر کے ساتھ زیادہ جو ہے وہ اتحاد کا مظاہرہ نہ کریں. جی
بہت شکریہ ڈاکٹر فرقان امین صاحب, منظر قریشی صاحب, جناب سردار محمد نجیب صاحب اور ڈاکٹر فاروق حسنہ صاحب, تینوں صاحبان کا, چاروں صاحبان کا بے انتہا شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ تو لندن سے ٹیلی فون لائن پر سید مجتبیٰ صاحب ہیں. ہم گفتگو کریں گے برطانیہ کی سیاست کے بارے میں. مجتبیٰ صاحب, یہ فرمائیے کہ اب جب کہ برطانیہ کی ملکہ سے وہ اجازت حاصل کر چکی ہیں تھریسا مے صاحبہ, تو گورنمنٹ بنانے کی جو پوزیشن ہے ان کی, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مستحکم ہے, اور یہ کہ جو اپوزیشن کی لیبر ہے وہ کتنا ان کے لیے رکاوٹیں ڈال سکتی ہے, کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہے؟
بہت شکریہ جعفی صاحب. دیکھیں یہ جو اس وقت صورتحال ہے کنزرویٹو پارٹی اور ڈی یو پی کے درمیان جو اتحاد ہے, اس کی مثال تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کی دم چوہے کے ہاتھ میں آ جانا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم کو اس کا تاریخی پس منظر دے, ہم اکثر پاکستانی اور انڈین رہنماؤں کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے, لیکن کچھ یہی صورتحال اس وقت تھریسا مے کے ساتھ بھی ہے اور کنزرویٹو رہنماؤں کے ساتھ بھی ہے کہ وہ تاریخ سے سبق نہیں سیکھ رہے. ڈی یو پی کے ساتھ ان کا ایک جو اتحاد ہے وہ میں غیر فطری تو نہیں کہوں گا, کیونکہ ان کے بہت ساری پالیسیاں ان کی وہ ہیں, لیکن ایک بہت ہی مشکل قسم کا اتحاد ثابت ہوگا. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ صورتحال آج سے 30-40 سال پہلے بھی برطانیہ میں درپیش ہو چکی ہے. ایک سابق وزیر اعظم ہوا کرتے تھے جیمز کالان, لیبر کے, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بھی اسی قسم کی صورتحال تھی اور ان کو یہ آئرش ووٹ پہ انہوں نے ڈیپینڈ کیا تھا. وہ اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے بچ سکتے تھے, صرف ایک ووٹ کی قیمت تھی, ایک ووٹ کی کسر تھی, لیکن چونکہ آئرش جو فیکٹر تھا ان کا اتنے شدید ڈیمانڈ تھی کہ ان کے لیے وہ صورتحال ناممکن ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ سے ان کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا, اور اس کے نتیجے میں پھر کنزرویٹو پارٹی ایسی اقتدار میں آئے کہ 20 سال تک اقتدار میں رہی. کچھ یہی صورتحال اس وقت کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے. ملکہ سے اجازت انہوں نے لے لی ہے اور اتحاد جو ہے وہ ابھی چل شروع بھی ہو گیا ہے. شروع کیا ہو گیا, مطلب انہوں نے ابھی اعلان کیا کہ باقاعدہ کوالیشن گورنمنٹ نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک کانفیڈینس ان سپلائی کی بنیاد پہ ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ ڈی یو پی جو ہے وہ گورنمنٹ میں شامل نہیں ہوگی, لیکن
سپورٹ کرے گی,
ووٹ کی ضرورت پڑے گی, پارلیمنٹ میں ووٹ کی ضرورت پڑے گی, وہ اس پہ جو ہے ان کو سپورٹ کرے گی, ان کو متوقع جو ہے جو ضرورت ہے وہ پوری کرے گی ان کی, لیکن کس چیز پہ, ایٹ کاسٹ پہ, اور وہ کاسٹ کیا ہوگی, وہ ایک انلیمیٹڈ ڈیمانڈز ہے, انلیمیٹڈ لسٹ آف ڈیمانڈز ہیں جو کہ ناردرن آئرلینڈ کی جو یہ پارٹی ہے ڈی یو پی, ان کی جانب سے کی جائیں گی. ان میں بہت ساری ڈیمانڈز اس قسم کی ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ بعض جو ہیں کنزرویٹو پارٹی کے بنیادی منشور سے متصادم ہیں, یعنی کہ امیگریشن کا معاملہ جو ہے, یورپین کورٹ کا معاملہ ہے, اور اس طرح کی بہت ساری محصولات میں رعایات, فنڈنگ, وہ والی فنڈنگ جو یورپی یونین سے علیحدگی کی صورت میں جو ہے ان لوز کریں گے, ان کو ریپلیس کریں کرنا چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ کنگڈم اس کو ریپلیس کریں, آبویسلی وہ انگلش کانسٹیٹوئنسیز کے ایکسپینس پہ کی جائیں گی.
صحیح. جی اچھا, مجھے ایک بات تو یہ بتائیے مجھے, میرے سننے والوں کے لیے عام الفاظ میں, کہ بریکسٹ کی جو بات چیت ہے وہ اب 10 دن سے بھی کم کے عرصے میں شروع ہوگی, اور انگیلا مرکیل نے بھی یہ بات کہی تھی کہ انہیں یہ امید ہے کہ برٹش پرائم منسٹر جو ہیں وہ اب اس بات چیت میں فردر ڈیلے نہیں کریں گے. تو ایک تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ یہ بریکسٹ کی بات چیت سے کیا مراد ہے, اور اس بات چیت کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے برطانیہ کے حق میں یا یورپ کے حق میں؟
دیکھیں جی, بریکسٹ ابھی حال میں یورپی کونسل کے جو صدر ہیں, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ 10 یہ جو اب ہے یہ جب برطانیہ ریڈی ہوگا, جب یونائٹڈ کنگڈم ریڈی ہوگا تو ہم یہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے تیار ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کس چیز پہ کریں گے جب آپ کی گورنمنٹ کے پاس اتنا وہ مینڈیٹ ہی نہیں ہے جس پہ آپ مذاکرات کر سکیں اور مذاکرات کے ذریعے کسی ڈیل پہ پہنچ سکیں, تو پھر آپ مذاکرات کیا کریں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یورپی یونین جو ہے وہ اس چیز کو بڑی اس وقت نظر رکھی ہوئی ہے, اور بظاہر ان کا رویہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ برطانیہ میں کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن ہم کسی ایسی حکومت سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جو کہ مضبوط حکومت ہو. اب جو کنزرویٹو پارٹی کا جو منشور تھا جس کے مطابق وہ ہارڈ بریکزٹ کی طرف جانا چاہ رہے تھے, اس کے امکانات اب نہ ہونے کے برابر ہیں, بلکہ میں تو آپ سے یہ بات بھی کہوں گا, قبل از وقت ہے لیکن میں اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ اگر یہ حکومت چلی جاتی جس کے بارے میں تجزیہ نگار اور زیادہ آبزرویشن ہے وہ یہی کہ یہ حکومت چلے گی نہیں, دو تین مہینے سے زیادہ تھریسا مئی حکومت میں نہیں رہ سکتے اور دوبارہ انتخابات ہوں گے. لیکن جو بھی ہو وہ ان کی جو ہارڈ بریکسٹ والا جو معاملہ تھا وہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے, اس کے اب کوئی امکانات نہیں ہے. اور اگر یہ مذاکرہ شروع نہیں ہوئے اور ڈیلے ہوئے تو ہو سکتا ہے کہ برطانیہ کسی ڈیل سے ہی محروم ہو جائے, یعنی کہ وداؤٹ اینی ڈیل جو ہے وہ بریکسٹ کرنا پڑے, اور یہ برطانیہ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اور اس بات کے اچھا ایک بات آپ کو اور بھی بتا دوں کہ یہ بھی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آرٹیکل 50 جو ہوا تھا جس کے مطابق دو سال کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے اس کو بھی ریووک کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے EU کے 27 ممالک جو ہیں ان کو اگری ہونا پڑے گا. تو یہ بھی ایک آپشن ہے. جہاں تک ہارڈ بریکسٹ کا معاملہ تھا وہ اب بالکل ختم ہو گیا ہے. امیگریشن ریسٹرکشن جو تھی بریکسٹ میں اس کے اب کوئی امکانات نہیں ہیں. یورپین کورٹ کا جو معاملہ تھا وہ بھی اب ہلکا پڑ گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ DUP بھی جو ہے وہ آئرلینڈ کے شہریوں کے لیے جو ہے یہ سہولتیں چاہتی ہے کہ امیگریشن میں سافٹنیس ہو. اور اس کے علاوہ جو اسکاٹ لینڈ میں جو کنزرویٹو پارٹی جو ہے جنہوں نے اس مرتبہ SNP کا تھوڑا بہت صفایا کیا ہے اور 13 سیٹیں اسکاٹ لینڈ میں کنزرویٹو نے حاصل کی ہیں, وہ بھی امیگریشن کو لیس پرائرٹی میں رکھتی ہیں اور سافٹ بریکسٹ کے اوپر جو ہے کرائے رکھتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ اب جو ہے تھریسا مئی اپنی جو ہے جو ان کے فینٹیسیز تھی, میں تو فینٹیسیز کہوں گا ہارڈ بریکسٹ کی, اس پہ عمل کر سکیں گی یہ تقریباً ناممکن ہے. اگر ہوگا تو ایک بہت ہی لوز اور سافٹ سا بریکسٹ ہوگا یا یہ ریووک بھی ہو سکتا ہے, ریٹرن بھی یو ٹرن بھی لیا جا سکتا ہے.
بہت شکریہ سید مجتبیٰ صاحب آپ کا. اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے. مسعود عبدالی صاحب ہیوسٹن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں.
سامعین ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے,
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 kHz پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
ویلکم بیک. اور یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے مسعود عبدالی صاحب, اس کو سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس بارے میں گفتگو کریں گے.
اٹارنی جنرل جیف سیشن نے روسی سرگرمیوں سے متعلق محکمہ انصاف کی تحقیقات سے خود کو الگ کر لیا تھا کیونکہ انہوں نے ٹرمپ انتخابی مہم کے ایک رکن کے طور پر انتخابات سے قبل 2 مرتبہ واشنگٹن میں روسی سفیر سے ملاقات کی تھی. جنوری میں جب بطور اٹارنی جنرل سینٹ کی کمیٹی ان کی توثیق کی سماعت کر رہی تھی تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ انتخابی مہم کے دوران انہوں نے روسی حکومت کے کسی اہلکار سے ملاقات نہیں کی تھی. ڈیموکریٹک رکن سینیٹر فرینکن کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا, سینیٹر فرینکن میں ایسی کسی سرگرمی سے واقف نہیں ہوں. انتخابی مہم کے دوران ایک دو بار ایک اہلکار نے مجھ سے رابطہ کیا تھا مگر میرا روسیوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا, لہذا میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا. بعد میں سیشن نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے 2 مرتبہ روسی سفیر سے ملاقات کی تھی. اس سلسلے میں انہوں نے کہا تھا کہ اس سے قبل اس کا انکشاف کرنے کی انہوں نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی تھی.
اور خیال رہے کہ اٹارنی جنرل جیف سیشن یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوں گے جو امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے. توقع ہے کہ اس پیشی میں وہ ان سوالات کے جوابات دیں گے جو گزشتہ ہفتے FBI کے سابق سربراہ کومی کی شہادت کے دوران اٹھ کھڑے ہوئے تھے. مسعود عبدالی صاحب یہ بتائیے مجھے کہ اس وقت امریکہ کی جو سیاست ہے اندرونی طور پر وہ کس نہج پر جا رہی ہے اور یہ تحقیقات جو ہے مختلف کمیٹیوں کی جانب سے اور ایک اسپیشل کونسل کی جانب سے کیا یہ ایک جگہ کنورج ہوگی؟
شکریہ جعفری صاحب. آپ کی رپورٹ میں کافی تفصیل آ گئی, لیکن آپ کے پاکستانی سامعین کے لیے میں ایک چھوٹا مختصر سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی. جو پورا مسئلہ جو ہے اٹھ رہا ہے
جی.
وہ یہ کہ گزشتہ انتخابات میں روسی مداخلت جو اب تک ایک سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے, اور اتفاق سے ہر کچھ عرصے بعد یہ معاملہ مزید کھل کر سامنے آ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا انتظامیہ کے بالکل ابتدائی دنوں میں صدر ٹرمپ کے مشیر سلامتی جنرل مائیکل فلن اور روسی سفیر کے درمیان ملاقاتوں کا انکشاف ہوا, اور پھر خود مائک پینس نے یہ کہا, عدم اعتماد کا اظہار کیا ان کی بریفنگ پر, جس پر مائک فلن نے مستعفی ہو گئے. لیکن ان کے استعفے سے معاملہ ٹھنڈا نہیں ہوا, اور سینٹ میں اٹارنی جنرل کی توثیق کے دوران جیسے رپورٹ ہے آپ نے کہا یہ معاملہ دوبارہ اٹھا, اور ڈیموکریٹک سینیٹر جیف سیشنز کی روسی سفیر سے ملاقات کے بارے میں سوال کیا, جس پر ان کا جواب یہ تھا کہ یہ ملاقات انہوں نے امریکن سینیٹر کی حیثیت سے کی تھی اور یہ معمول کی بات ہے. لیکن پھر بھی اس پہ بحث جاری رہی. اسی دوران ڈیموکریٹ کی جانب سے گزشتہ انتخابات میں روس کی مداخلت اور ٹرمپ ٹیم سے روس کے تعلقات پر تفصیلی تحقیق کا مطالبہ, اور اس بار جان میکین سمیت کئی سینیٹر بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اس وقت یہ معاملہ آیا, بنیادی طور پر تحقیقات جو ہے یہ, لیکن آپ کو معلوم ہے تحقیقات جو ہے وہ محکمہ انصاف کو کرنی ہے, اور چونکہ اٹارنی جنرل محکمہ انصاف کا سربراہ, لہٰذا سینیٹر کو خدشہ تھا کہ اٹارنی جنرل جو ہے ان تحقیقات متاثر ہوں گے, جس پر جناب سیشن نے اعلان کیا کہ وہ ان تحقیقات سے خود کو الگ رکھیں گے. اس پہ مسئلہ یہ ہوا کہ اور تو ہونا, خود صدر ٹرمپ ان سے ناراض ہو گئے, وہ انہوں نے بلکہ ناراضگی کا اظہار بھی کیا بار بار. خیر اس کے بعد تو معاملہ چلتا رہا. اب جو ہوا معاملہ یہ کہ جب جیمس کومی صاحب برطرف ہوئے, اور جس انداز میں ان کو سبکدوش کیا گیا, وہ ذرا ہی یعنی وہ معاملہ لوگوں کو پسند نہیں آیا, اور اسے بہت سارے سوالات اٹھے. تو اس دوران پھر یہ ہوا کہ ان کو طلب کیا گیا, پھر اس دوران یہ بھی ہوا کہ جناب کومی صاحب کے میمو سامنے آ گئے, اور پھر صدر ٹرمپ کے دو تین ٹویٹ سامنے آ گئے, جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ اور بھی ہائی لائٹ ہوا. جمعرات کو جب کومی پیش ہوئے کمیٹی کے سامنے, تو انہوں نے جو باتیں کی, بہت سی دوسری باتیں کی, اس میں اہم بات جو جب سیشن کے بارے میں اہم تھی, وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ یعنی اس کے اندر جو بات ہوئی ہے جیمس کومی کی برطرفی کے معاملے میں, جو ہے ان کے کردار پر بات ہونی چاہیے جیف سیشنز کے, جس کے اوپر سینٹ نے ان کو طلب کیا, جس پر انہوں نے انکار کر دیا. اور انہوں نے وجہ اس کی بتائی کہ منگل کو, یعنی آنے والے منگل کو اپروپریٹ کمیٹی جو ہے, جو تصرف کمیٹی ہے, اس کا اجلاس ہوگا, جس کے اندر ان کو اپنے شعبے کا یعنی محکمہ انصاف کے بجٹ کا دفاع کرنا ہے
جی.
لہٰذا وہ اس میں نہیں آ سکتے. لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے کہ ہوتا رہا, بالآخر انہوں نے سیٹرڈے کو پھر یہ اعلان کیا ہے. جب جیمس کومی کا معاملہ ہوا, تو پھر انہوں نے سیٹرڈے کو کل یعنی خط لکھا سینٹ کو, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں یہ جو اپروپریٹ کمیٹی کا اجلاس ہے منگل کو, اس میں ہمارے ڈپٹی اٹارنی جنرل صاحب چلے جائیں گے, راڈ روزنٹائن صاحب, اور میں جو ہوں تیار ہوں حاضر ہونے کی. اصل اس میں آنے کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو انہوں نے انکار کیا تھا, لیکن جو اس کی کمیٹی کے ایک رینکنگ ممبر ہے پیٹرک لہی نے کہا کہ میں تو اپروپریشن کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ سوال کروں گا جس سیشن سے, جس میں تین سوالات جو تھے نا, کہ آپ کی ملاقاتیں, ٹرمپ ٹیم کے روس سے تعلقات, اور ٹرمپ انتخابات کے اوپر روس کی مداخلت, اور جیمس کومی کی برطرفی. یہ سوال میں اپروپریٹ کمیٹی کی ہیئرنگ کے دوران بھی آپ سے کروں گا, جس کے اوپر ظاہر سیشن صاحب کے لیے کوئی, اور آپ کو معلوم ہے کہ کمیٹی کے اجلاس میں آپ کسی سوال پہ پابندی نہیں لگا سکتے, کوئی بھی سوال کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو ہوتی ہے ہیئرنگ وہ کھلی ہوتی, اوپن ہوتی, سب کے سامنے ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پہ سیشن صاحب کے لیے چنانچہ انہوں نے یہ فیصلہ انہوں نے بدل دیا, اور کل انہوں نے کہا ہے کہ اپروپریٹ کمیٹی کے اجلاس میں, اپروپریشن کمیٹی کے اجلاس میں وہ اپنے ڈپٹی اٹارنی جنرل کو بھیج دیں گے, اور وہ تیار ہیں سماعت کے لیے انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے.
اچھا تو
سوال کیا
جی,
سوال کیا ہوگا, دیکھیں اس میں جو مجھے لگ رہا ہے بات, وہ جو ملاقات ہے ان کی تھی, جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ انہیں سینیٹر کی حیثیت سے ملاقات کی, وہ تو ٹھیک ہے ہر سینیٹر ملاقات کرتا ہے, لیکن اہم بات جو ابھی آئی ہے, جو غالباً آپ نے نوٹ کی ہوگی, آپ کو یاد ہوگا اپریل کے مہینے میں, مجھے تاریخ یاد نہیں ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اپنی خارجہ پالیسی کے بنیادی نکات کا اعلان کیا تھا. یعنی ایک بڑی نشست تھی, وہ ٹیلی وائز ہوئی تھی, جس میں انہوں نے کہا, بڑا مشہور جملہ استعمال کیا کہ میری پالیسی کا بنیاد جو ہوگا امریکی کے مفادات, امریکہ کی سیکورٹی,
امریکہ فرسٹ.
اس نشست میں اگر آپ غور کریں, بار بار اب دوبارہ وہ چلائی جا رہی ہے فلم, سب سے اگلی نشست کے بجے اسی سفیر بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد اسی دوران انہوں نے کنارے لے جا کر کے یہ سیشنز نے, جب سیشنز نے اور اسی سفیر نے کوئی 15 منٹ ملاقات کی ہے. اب اس کے بارے میں سینیٹر سوال کر, آپ نے اس دوران کیا بات کی, یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک فارمل سی بات تھی اور ہلو ہائی تھی, اور جو جس طرح سے کرٹسی ملاقات
ویسے یہ ایسی ملاقاتیں تو نارمل ہوتی ہیں.
ہاں تو لیکن یہ کہ 15 منٹ ملاقات نہیں ہوتی وہ بھی اتنے اہم سیشن کے اندر, تو یہ ان کو اس کا سوال کا ظاہر ہے کہ جواب دینا پڑے گا. تو میرا خیال ہے یہ جو نشست ہوگی بڑی دلچسپ ہوگی, اور خاص طور جو فرینکن ہیں اور دوسرے سینیٹر جو ہیں جو بالکل تیار ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے بہت چپتے ہوئے سخت سوالات کریں گے, اور میرا خیال ہے کہ کچھ امبیرسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور یہ سوالات بہر بہت سخت ہوں گے.
لیکن بہرحال یہ بات تو طے ہے نا کہ یہ اس قسم کی جو میٹنگز ہوتی ہیں فورن ڈپلومیٹس کے ساتھ وہ جو ڈپلومیٹک نارمس ہیں اس کے مطابق ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے اس میں امبیرسمنٹ کیوں ہوگا.
میں نے عرض کیا نا کہ جو ملاقاتیں انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے آفس میں ملاقات کی, ان دو نشستوں کے بارے میں انہوں نے اعلان کی, انہوں نے بتایا کہ دو ملاقاتیں انہوں نے دفتر میں کی, بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں ان کے اسسٹنٹ بھی موجود تھے, جو ان کے سینیٹ میں ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں جو نوٹس وغیرہ لیتے ہیں وہ موجود تھے, ایک ملاقات میں پریس سیکرٹری موجود تھا ان کا. تو وہ دو ملاقاتوں کا تو دفاع آسان ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی, لیکن یہ جو سیشن اس دوران خارجہ پالیسی پیش کرتے وقت جو وہاں پر ملاقات ہوئی ہے, جو 15 سے 20 منٹ ان دونوں حضرات نے ملاقات کی ہے, اس کی اچھا پھر ایک اور کہ انہوں نے اس کی تفصیلی بیان نہیں کی تھی. سینیٹر جب ہیئرنگ آپ نے رپورٹ میں بھی بتائی تھی کہ ہیئرنگ کے دوران انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا, جس کے بارے میں بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسے ضروری نہیں سمجھا, یعنی ایسا نہیں انہوں نے کہا میں بھول گیا, وہ یہ کہہ سکتے میں بھول گیا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو بتانا ضروری نہیں سمجھا, اس لیے فارمل میٹنگ میں تھی دو وہ میں نے اپنے بیان میں اس کا ذکر کر دیا. تو یہ سوال بہرحال اٹھے گا کہ یہ مطلب
آپ نے کیوں مناسب نہیں سمجھا, یہ سوال
آپ نے کیا بات کی, 20 منٹ جو ہلو ہائے تو نہیں ہوتا, یقیناً کوئی سنجیدہ بات ہوئی ہوگی, یہ بات ان کو پہلے بتانی چاہیے. اور اس وقت وہ سینیٹر تھے, یعنی جس وقت یہ بات انہوں نے کی تھی وہ اس وقت اٹارنی جنرل نہیں تھے بلکہ وہ سینیٹر تھے, تو اور وہ ہیئرنگ جو ہو رہی تھی وہ بھی سینیٹر, اس وقت وہ سینیٹر تھے, تو انہوں نے یہ بات کیوں نہیں وہاں بتائی ہیئرنگ کے دوران.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب آپ کا, اور سامعین اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کو جانیں, پاکستان اور افغانستان ہمارے اگلے موضوعات ہیں. جیسا کہ آپ خبروں میں بھی سن چکے ہیں کہ افغانستان سے ایک ہیلتھ سے متعلق وفد کرنا تھا, اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایچ آئی وی ہے اس کے کنٹرول کے بارے میں ایک معاہدہ بھی ہوا ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر بصیر اچکگئی صاحب جو پروگرام مینیجر ہیں نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی زحمت کا, آپ تشریف لائے. یہ بتائیے مجھے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے افغانستان کے ساتھ ایڈس کنٹرول کا, اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف ایک اسی پرٹیکولر فیلڈ میں یہ کنٹرول جو اس میں یہ تعاون ہوگا یا پھر اس میں بات آگے بڑھنے کی بھی ہے؟
اس میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ملک کے پاکستان افغانستان ایران تمام ممالک جو ہیں وہ ایک انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے ایک جوڑ سے جڑے ہوئے ہیں. تو انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو کراس بارڈر ایکٹیویٹیز یا کچھ ایسی ڈیزیز ہوتی ہے جو انفیکشس ڈیزیز ہیں تو اس میں تعاون اور وہ موجود رہتا ہے. تو خصوصی طور پہ اب پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈس ٹی بی اور ملیریا ان تینوں امراض کے بشمول پولیو کے یہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, لیکن چونکہ باقی پولیو پہ اور ٹی بی پہ کچھ ایکٹیویٹیز ہو چکی تھی, لیکن ایچ آئی وی ایڈس ایک ایسا ایریا تھا ایک ایسا ایریا ہے کہ اس پہ ابھی تک ہماری کوئی ایسی کولابریشن اور جوائنٹ ایفرٹس یا میکانزم نہیں تھا. تو اس کی ضرورت یوں محسوس کی گئی کہ حالیہ دنوں میں آپ نے جو تھوڑی بہت آنے جانے میں جو مشکلات کبھی پیش آ رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کے درمیان, تو آپ کے علم میں ہیں کہ افغانستان کی بہت بڑی پاپولیشن مختلف بیماریوں کے لیے وہ پاکستان آ کر کے اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں. تو ایچ آئی وی کے بھی افغانستان کے مریض ہمارے پاس رجسٹرڈ تھے اور رجسٹرڈ ہیں, ان کو ہم فری آف کاسٹ بغیر بلا معاوضہ کے علاج فراہم کر رہے ہوتے تھے. تو اس سلسلے میں یہ اس کے ایک وفد آیا تھا مشن مینیجر پر مشتمل تین لوگ, تو ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی. اب مختلف جو ایریاز ہیں ایچ آئی وی ایس کو کی رقام کے لیے ان پہ ہم نے گفت شنید کی, اور کچھ ایریاز کامن ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ جس پہ ہم باقاعدہ ایک ایم او یو میں جائیں گے اور ایک فوکل پوائنٹ اپوائنٹ کریں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ معلومات کا شیئر کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ پروگرام مینیجر ہیں نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام کے, کہ پاکستان میں اس وقت صورت حال جو ہے ایڈس کے حوالے سے کیا ہے؟ کیا ہم واقعی بہت اگنورنٹ ہیں وہاں پر, یا یہ کہ اب کچھ بیداری پیدا ہو رہی ہے؟
بیداری کا آپ اس سے اندازہ لگا سکیں گے ابھی جو میں آپ کو جواب مکمل کروں گا کہ اس وقت افغانی جو لیٹسٹ 2017 میں ہماری ایک سروے ہوتا ہے ایچ آئی ایس کا, ورلڈ ریکگنائز سروے جو یون ایجنسیز کی مدد سے کرتے ہیں جس کو آئی بی بی ایس کہلا جاتا ہے, انٹیگریٹڈ بایولوجیکل اینڈ بیہیویئرل سروے, تو اس کی روح سے پاکستان میں اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیمیٹڈ نمبر آف ایچ آئی وی پازیٹیو پیشنٹ اراؤنڈ 124,000. اب وہ 1,24,000 کے قریب جو مریض ہیں وہ مختلف چار گروپوں میں تقسیم ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی کنسنٹریٹڈ ایپیڈیمک میں ہیں, اس جنرل پاپولیشن تک ابھی تک نہیں پھیلا ہے, کیونکہ جو مخصوص چار جو رسکی بیہیویئر کے گروپس ہیں ان گروپس میں ابھی تک ایچ آئی وی زیادہ پایا جاتا ہے. اور لا محالہ افغانستان کے لوگ ہمارے پاس آتے جاتے ہیں, ہمارے ایک ہی کلچر ہے, ایک ہی جگہ سے کھاتے پیتے ہیں, کاروبار ہیں تو ان میں رہتے ہیں, نوکریاں کرتے ہیں, تو اس میں افغانستان کے لوگ بھی ہمارے پاس رجسٹر تھے, وہ بھی انہوں نے ٹیسٹ کیے ہوئے تھے. تو اب ان کے حوالے سے ہمارے جو یہ سر جوڑنا ہے تاکہ وہ مریض جو ان مشکلات کی وجہ سے پہلے یہاں علاج لیتے تھے وہ ابھی افغانستان جا کر کے اپنا علاج کنٹینیو رکھیں. تو ہم نے اس پہ درخواست کی ہے دوسرے ملک سے کہ اس پہ ہم تعاون کریں.
اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, ایک آخری بات تو میں آپ کو اور زحمت دوں گا کہ پاکستان میں اس وقت ایڈس کے مریضوں کی تعداد کتنی ہے جو کہ آفیشیل ہے, اور ان آفیشیلی آپ کا کیا اسٹیمیٹ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایڈس کا شکار ہیں لیکن ایچ آئی وی کا شکار ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے یا وہ آنا نہیں چاہتے سامنے؟
میں ریزرچ کی کہ 1,24,000 کے قریب ہمارے ایچ آئی وی کے اسٹیمیشن ہیں, جس میں سے 20,000 ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, یعنی 20,000 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی ہمیں اتا پتہ معلوم ہے اور ان کا علاج, ان میں سے کچھ جو علاج کے قابل ہیں, وائرل لوڈ اس کا کم ہے, اس کا علاج جو ہے ہو رہا ہے, اور باقی ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے, ان کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں. تو باقی جو گم شدہ ہے سوسائٹی میں, پاپولیشن میں, ان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں شعور اور آگاہی نہیں ہے, اور وہ خدا نخواستہ اس کو ایک ہی وجہ کے ساتھ اس کو منسلک کرتے ہیں, جبکہ بہت سارے ایسے احتیاطی تدابیریں ہیں کہ اگر وہ کی جائے, مناسب اختیار کی جائیں تو ایچ آئی وی کا روک تھام کیا جا سکتا ہے. اور سب سے جو خطرناک بات ہے پاکستان میں کہ انجیکشن کا جو ری یوز ہے اور یہ جو نشی دوائیاں استعمال کرنے والے لوگ ہیں ان کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے.
یہ بتائیے کہ پاکستان میں کوئی آپ اس کی بیداری کے حوالے سے کوئی مہم وغیرہ چلا رہے ہیں, کوئی آپ کا پروگرام ہے اس سلسلے میں؟
ہمارے تمام صوبوں کے پاس اپنے اپنے ریسورسز انہوں نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں 3,000 million کے قریب. اس کے ساتھ ہی گلوبل فنڈ جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے دوائیاں اور ٹیسٹ کٹ پرووائڈ کرنے میں. تو ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو ہم, وفاقی حکومت ہم مدد فراہم کرتے ہیں, ان کے لیے کمیونیکیشن ایک اسٹریٹجی بنائی ہے لوگوں کی زبان میں ان کے سمجھنے کے لیے, ان کو پرکھنے کے لیے. ان میں مختلف قسم کی پمپلٹس ہم نے شائع کیے ہوئے ہیں, مذہبی رہنماؤں کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے, ہم نے اسکول اساتذہ کو شامل کیا ہوا ہے, ہم نے سب سے امپورٹنٹ پارلیمنٹیرینس کو شامل کیا ہوا ہے. اور سندھ حکومت نے باقاعدہ ایک لیجسلیشن کی ہوئی ہے کہ ایچ آئی وی ایڈس کے مریضوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا. فیڈرل گورنمنٹ پہ ہم ابھی ایک بل اسمبلی میں قائمہ کمیٹی نے پاس کیا ہوا ہے, وہ ابھی اسمبلی کے فلور پہ ہے. تو جو ہی وہ بل بھی پاس ہوگا تو یہ ہمارے ریجن میں سب سے امپورٹنٹ بل ہوگا ایچ آئی وی کے روک تھام کے لیے, کہ لوگوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا. جو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ اگر کہیں کہ محسوس کر لیں کہ کچھ لوگ جو جیلوں میں ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو باقی کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہیں لیکن وہ ایچ آئی وی پازیٹیو بھی ہیں, تو ان کو علاج کے ایکٹ سے محروم نہیں کیا جائے گا. اور اسی طرح سیکس ورکرز ہیں, فیمیل سیکس ورکر, میل سیکس ورکر, تو ان کو صرف اس بنیاد پہ کہ وہ چونکہ ایک ایسی الیجیٹمیٹ بزنس میں انوالو ہیں تو ان کو علاج سے محروم نہیں رکھا جائے گا, علاج اس کا بنیادی انسانی حق ہوگا.
ڈاکٹر بصیر رتگرے صاحب بے انتہا شکریہ آپ کا. اور سامعین اب ہم جائیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار احمد بھٹہ صاحب, جو لائر بھی ہیں اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں. پاکستان کی صورتحال کے بارے میں گفتگو کریں گے ان سے, لیکن پہلے ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد پھر بھٹہ صاحب سے بات چیت ہوگی.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پاکستان میں پہلی بار سوشل میڈیا پر توہین مذہب کے جرم کے مبینہ جرم کا ارتکاب کرنے کے لیے ایک شخص کو سزائے موت دی گئی ہے. اس بارے میں ہمارے ساتھی ناصر محمود کی ایک مختصر سی رپورٹ ہے، وہ سنتے ہیں، جس کے بعد پھر کمنٹس لیں گے جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب سے.
ایک ایسے وقت جب پاکستان میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر توہین مذہب اور ریاستی اداروں کو تضحیک کا نشانہ بنانے والوں کے خلاف حکام کارروائیوں میں مصروف ہیں، سوشل میڈیا پر توہین رسالت کے مرتکب ایک ملزم کو عدالت کی طرف سے سخت ترین سزا سنائی گئی ہے. انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے تیمور رضا کو فیس بک اور واٹس ایپ پر توہین آمیز مواد شیئر کرنے کے جرم میں سزائے موت سنائی. پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی سزا موت ہے، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ سائبر کرائم کے تحت کی گئی کارروائی میں کسی ملزم کو یہ سزا دی گئی. وکیل استغاثہ محمد شفیق قریشی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تیمور پر پیغمبر اسلام اور ان کے صحابہ سے متعلق نازیبہ تحریر اور تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کرنے کا جرم ثابت ہوا. ان کے بقول تیمور کے فیس بک اکاؤنٹ پر 3,500 سے زائد لوگ موجود ہیں. سزائے موت پانے والے اس مجرم کو عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے. تیمور کو گزشتہ سال گرفتار کیا گیا تھا اور پولیس ریکارڈ کے مطابق اس نے اعتراف کیا تھا کہ وہ ایک شیعہ عسکریت پسند گروپ کے لیے کام کرتا رہا ہے. حالیہ مہینوں میں حکومت کی طرف سے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پھیلانے والوں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جسے حزب مخالف یہ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ حکومت مبینہ طور پر اپنے مخالفین اور ریاستی اداروں کے احتساب کا مطالبہ کرنے والوں کی زبان بند کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن حکومتی عہدیداران ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آئین میں اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے موجود شک نمبر 19 میں یہ واضح طور پر درج ہے کہ ریاستی اداروں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی.
بھٹا صاحب، یہ آپ نے رپورٹ سنی اور یہ فیکٹ ہے کہ اس سال کے اوائل میں کچھ بلاگرز کو بھی اس سلسلے میں اٹھایا گیا تھا، پھر بعد میں وہ ظاہر بھی ہو گئے اور اس کے بعد وہ خاموش ہیں، کچھ ملک سے چلے گئے ہیں. بالکل صحیح ہے کہ توہین مذہب کی، توہین رسالت کی سزا موت ہے، قانون موجود ہے وہاں پر، لیکن ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی جھوٹی آئی ڈی سے، غلط نام سے ڈال دیں. ابھی مشل خان کا واقعہ ہوا ہے کے پی میں، تو یہ تو چلیے بہت اچھی بات ہے کہ قوانین ہیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے قانون کے تحت کہ کوئی غلط، کوئی کسی کی دشمنی میں، کوئی کسی کی طرف سے ایسا مواد نہیں ڈال دے گا کہ جو اس کے لیے سزا کا باعث بن سکے.
دیکھیں، میں جہاں تک سائبر لا کا تعلق ہے، پاکستان میں سائبر لا کے جو قانون کو جو عدالتیں ہیں جس کے اوپر سزائیں جو دینا شروع کیا ہے انہوں نے، یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت سے بیشتر ججز کو سائبر لا سے متعلق پراپر ایجوکیشن ہی نہیں، ان کو انٹرنیٹ سے متعلق پراپر وہ سمجھتے ہی نہیں کہ انٹرنیٹ کیا ہے اور اس کی جو بیسک ٹیکنالٹیز ہیں اس کو بالکل انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اب سے تقریباً چار پانچ ماہ قبل ماریا ذوالفقار نامی لڑکی جو اور اس کو اور اس کی مدر کو بھی گرفتار کیا گیا اور 2 مہینے جیل میں رکھا گیا اور بعد میں معلوم چلا کہ ان کے خلاف کوئی آفینس نہیں بنتا تھا. یہ بالکل اس وقت ہوا جس وقت کہ نیا لا پاکستان میں انٹروڈیوس ہو رہا تھا سائبر لا کے تحت. سائبر لا میں دوسرا ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اکثر اوقات جو بچے ہیں پاکستان میں اسمارٹ ٹیلی فون وغیرہ وہ بچوں کے ہاتھوں میں رہتا ہے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے چیزوں کو فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک کوئی میسج آیا، وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کو آگے شیئر کر دیتا ہے. بیسک کسی بھی لا میں جو چیز ہے وہ مینس دیا ہے کہ اگر ایک شخص کی انٹینشن نہیں ہے، سب سے پہلے قانون میں پروسیکیوشن کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس شخص کا یہ عمل ایسا تھا جو اس نے بدنیتی سے کیا. انفارچونیٹلی پاکستان میں پروسیکیوشن کے پاس ایسی ایویڈنس ہوتی نہیں اور نہ ہی ہمارے ججز اس جو بیسک جو کرائیٹیریا ہے سزا دینے کا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یا اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں. اور اس کی واضح مثال پاکستان میں منشیات کے کیسز بھی ہیں جس کے اندر سمپل ریکوری کے اوپر جس شخص کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی گاڑی میں منشیات پڑی ہیں لیکن ان کو بھی 25-25 سال کی سزائیں دے دی جاتی ہیں. اسی طریقے سے پاکستان میں یہ جو سائبر لا کا جو استعمال ہے اس کے پیچھے بھی کچھ چیزیں چھپی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سائبر لا سے متعلق کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سائبر لا کے اوپر لوگوں نے بعض آفینسز کو، جرائم کو جو پاکستان میں ہوتے ہیں، ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا تو بہت سی چیزیں فورن ایجنسیز کے نالج میں آ جائیں گی. ہمیں جب سائبر لا کے اوپر کاروائی کرنی چاہیے یا دیکھنی چاہیے تو ہمیں اس حلقے کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ایک پازیٹیو چیز جو تھی کہ جو سائبر لا جو اس سے انٹرنیٹ سے جو چیزیں آ رہی تھیں، کچھ انفارمیشن تھی، بعض اوقات انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی بہت اہم چیزیں معلوم چل جاتی ہیں، بیسیکلی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سسٹم پیچھے کام کر رہا ہے کہ جو لوگوں میں ایک خوف و ہراس پیدا کر رہا ہے, ہراسمنٹ کریٹ کر رہا ہے, کہ لوگ سائبر سائبر کرائم کا نام ہر چیز کو دے رہے ہیں تاکہ کوئی بھی آدمی کوئی ایسی چیز ہائی لائٹ نہ کرے. ایون فرض کریں کسی شخص کے نالج میں کوئی انٹرنیشنل کرائم ہے جو ہو رہا ہے, اب ایسے حالات پاکستان میں پیدا کر دیے گئے ہیں کہ ایک عام آدمی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو وکٹمائز.
اچھا مجھے یہ بتائیے بھٹا صاحب کہ کیا کوئی قانون میں ایسی شک موجود ہے یا یہ کہ جو سول سوسائٹی ہے یا ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اس قسم کی کسی ترمیم کے لیے کوشاں ہیں کہ کوئی اس کا مس یوز نہ کر سکے جس میں کوئی بے گناہ مارا جائے, جیسے مشیل خان کے ساتھ ہوا تھا, اس کی کوئی ضمانت ہے, اس کے لیے کوئی کوششیں ہو رہی ہیں؟
سر دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ڈیپینڈ کرتی ہیں جوڈیشل آفیسر کے پاس, جو جوڈیشل آفیسر ہیں ان کے پاس بہت واضح پاور ہوتی ہیں کہ وہ اس بات کو جج کریں کہ کسی چیز کو مس یوز نہ ہو. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز کے افراد ہیں بہت کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو لوور جوڈیشری ہے وہ ان کا بھی وہ جو لیول ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کا وہ نہیں ہوتا. بیشتر اکثریت پولیس میں اور لوور جوڈیشری میں دیہاتی علاقوں سے آتی ہے, اور وہ خود بذات خود تھوڑا سا اس قسم کی چیزوں کو وہ انتہا پسندی کی طرف تھوڑے سے ان کے رجحان خود بھی موجود ہوتے ہیں, اور دوسرا وہ ڈرتے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ججز یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ آدمی انوسینٹ ہے اس کو سزا لوور کورٹ سے دے دیتی ہیں کہ ان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس شخص کو بیل آؤٹ کر دیا یا اس شخص کو ہم نے ایکویٹل دے دیا ایکویٹ کر دیا تو ایسی صورت میں کہیں ہم نشانہ نہ بن جائیں, لہٰذا وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ ایسے کیسز میں لازمی طور پر سخت سزائیں دیتے ہیں. اب یہ جو کیس آپ کے سامنے آیا, اس سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ ایس آئی خاتون تھی, ان کا بھی معاملہ ہوا 2014 میں, ایک لائر کو بھی مرڈر کر دیا گیا جو اس قسم کے میٹر کو ڈیل کر رہا تھا. تو حتیٰ کہ پاکستان میں اس وقت جو صورتحال جا رہی ہے کہ عدالتیں لوور جوڈیشری اسپیشلی, میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بالکل انڈیپینڈنٹ کام نہیں کرتے, وہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں رہتے ہیں, اور ان کا انصاف دینا ان کا ثانوی کام نظر آتا ہے, اور بیسیکلی اپنی نوکریوں کو چلانا اور پبلک میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا وہ فرسٹ پرائرٹی کے اوپر کرتے ہیں.
اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں, میرے پاس دو سبجیکٹس اور ہیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں غیرت کے نام پر ابھی حالیہ دنوں میں 4 افراد کا قتل ہوا ہے, خیبر پختونخوا کے شمالی اضلاع میں ایک ہی روز کے دوران غیرت کے نام پر قتل کے 2 مختلف واقعات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں. تو کیا یہ ایک مرتبہ غیرت کے نام پر قتل و غارت گری پھر شروع ہو گئی ہے؟
دیکھیں اس میں جو امینڈمنٹ انہوں نے کی تھی وہ 302 کے اندر کی تھی کہ اگر کوئی غیرت کے نام پہ یا اس قسم کا جو مرڈر ہوگا اس کے اندر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا, ایڈ کیا تھا کہ اس کے اندر آپ کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو فرض کریں کہ کیونکہ پورا سسٹم بیس کرتا ہے پولیس رپورٹ کے اوپر, اگر کوئی ایسا مرڈر ہوتا ہے تو لوگ مل ملا کے پولیس سے ایسی رپورٹ لے لیتے ہیں کہ جس کے اندر وہ یہ غیرت والے معاملے کو باہر کر دیتے ہیں. شروع میں شور ضرور ہوتا ہے, اخباروں میں ضرور آتا ہے, لیکن جب فائنل رپورٹ سبمٹ کی جاتی ہے کورٹ میں, ایک تو وہ اتنے ڈیلے سے کی جاتی ہے, اکارڈنگ ٹو لا ان کو ود ان 15 ڈیز رپورٹ سبمٹ کرنی ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں ایک سال دو سال لگ جاتے ہیں. اس دوران میں معاملہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور پھر پولیس یہ کرتی ہے کہ اس کے اندر وہ پہلو ہی نکال دیتی ہے جس کے تحت کمپرومائز نہ ہوتا ہو, اور اس کو آرڈنری مرڈر میں ڈال دیتی ہے, اور اس کے بعد گھر کے جو لوگ ہوتے ہیں جو بآسانی اس میں وہ کمپرومائز کر لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے پاکستان میں یہ کمپرومائز کا نظام شروع ہوا, بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت کے اندر جا کے وہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی ہم ملزم کو چھوڑتے ہیں, لیکن وہی لوگ جب عدالت سے باہر نکلتے ہیں تو وہ دھاڑے مار کر ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے باقی بچوں کو بچانا تھا. تو پاکستان میں جو بنیادی جو پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگوں کا ہولڈ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر کہ سپریم کورٹ کے انڈر میں بھی جو انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے اس کے اندر ان آفیشلز کو کس قسم کی دھمکیاں اور تھریٹس مل رہی ہیں.
جی بالکل. اچھا مجھے یہ ایک بتائیے, یعنی بنیادی بات جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پولیس ہے ہماری اور جو جوڈیشل آفیشلز ہیں ان کے لیے بہتر تربیت اور بہتر ان کی تعلیم اور انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہری پور میں آج ہی ایک جرنلسٹ کو بھی قتل کر دیا گیا ہے, جرنلسٹوں کا بھی سلسلہ جاری ہے, اور دنیا میں پاکستان کو جرنلسٹوں کے لیے جو خطرناک ترین ملک ہیں ان میں سے ایک ملک قرار دیا گیا ہے. اس کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس کے سلسلے میں بھی یہی انویسٹیگیٹنگ پروسیس کی کمزوری ہے؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چند چیزوں کا ہمارے کو کرنا بہت ضروری ہے. مثلا جو پریس کے لوگ ہیں, جو لائرز ہیں, جو ہیومن رائٹ لائرز ہیں, جو پریس سے متعلق لوگ ہیں, उनको उनके लिए हमें एक ऐसा सिस्टम देना होगा इंटरनेशनली, पाकिस्तान लेवल पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ें मुमकिन नहीं है और यहाँ पर बहुत कुछ अंदर ऐसा हो जाता है कि वो नहीं, कम से कम एक ऐसा तहफ़ प्रोवाइड करना होगा, जैसे आप ये समझ लें कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई इंटरनेशनल लेवल पे, जो पाकिस्तान लेवल पे नहीं क्योंकि यहाँ पर मुमकिन नहीं है, ताकि जब अगर किसी शख्स को ऐसा कोई नुकसान पहुंच जाता है तो उसके लवाकिन को एक हैंडसम अमाउंट मिल जाए, ताकि कम से कम आम लोगों को ये तासुर ना मिले कि कोई किसी चीज को ऐसे चीजें कि जो सामने आने वाली कुछ होती हैं, क्राइम सामने आने वाले होता है या कुछ चीज, उसको ताकि वो ना छुपाएं और हिम्मत के साथ उन चीजों को आगे लेके आए।
तो इसके लिए जो सिविल सोसाइटी है और जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो अपनी तजावीज हुकूमत को पेश कर रहे हैं, हुकूमत क्या कहती है?
देखें, बात यह है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में शुरू में आपको मालूम है कि एक पाबंदी लगाई गई थी कि एमएनएस और एमपीएस जो है वो बीए का एक कानून बनाया गया था कि बेसिक एजुकेशन उनके पास होनी चाहिए। अल्टीमेटली वो खत्म हुई और आप कभी नोट करें कि पाकिस्तान में असेंबली के मेंबरान जो हैं वो उनमें कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, बल्कि वो
जी आपकी आवाज बिल्कुल कट रही है बट्टा साहब,
वो ऐसी बातें करते हैं कि जो जज्बात में भरी।
आप टेलीफोन बंद कीजिए, आपकी आवाज कट रही है, दोबारा ट्राई करते हैं। सामिन, ये टेलीफोन लाइन की खराबी की वजह से भुट्टा साहब से हमारी बातचीत मुकम्मल नहीं हो सकी। अब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं क्वेटा से जनाब जलाल खान नूरजई साहब, मुमताज़ तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया नूरजई साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। बलूचिस्तान के मरकज़ी शहर में इतवार को नामालूम मुसल्ला अफराद ने फायरिंग करके 3 पुलिस एहलकारों को हलाक कर दिया है, और इससे पहले भी ये वाक़यात हुए हैं, यानी काफ़ी अरसे से खामोशी थी वहाँ पर, और ऐसा लगता था कि जो शोरिश ज़्यादा सूबा है उसमें अब एक बार फिर सुकून पैदा हो गया है, और लेकिन उसके बाद रवा माह के अवाइल में ये वाक़यात शुरू हुए। शिया हज़ार बरादरी के 2 अफराद को नामालूम मुसल्ला अफराद ने हदफ बनाकर कत्ल कर दिया था, फायरिंग की, और भी वारदातें हुई हैं। तो ये ऑल ऑफ ए सडन जो ऐसा लगता था कि एक सुकून पैदा हो गया है, वो ये बर्बाद क्यों हुआ?
देखें, ये वाकई ये सूरतेहाल तश्वीशनाक है और ये लम्हे फिक्रिया भी है कि एक लंबे अरसे बाद फिर से क्वेटा के अंदर एक खास नाम के साथ, एक खास सोच के साथ दहशतगर्दी के वाकयात रूनमा होना शुरू हो गए हैं, और बिलखसूस मैं इसको कुछ वसी तनाजुर में देखूंगा कि ये जो सूरत हाल है, ये पाकिस्तान और हमसाया मुल्क अफगानिस्तान, इसी तरह ईरान, मैं इन तीनों के लिए ये बड़ा एक अलार्मिंग समझता हूँ, बड़ा एक खतरनाक एक सूरत हाल है ये, कि चूंकि ईरान के अंदर पार्लियामेंट के अंदर वाकयात हुए और इमाम खुमैनी के मज़ार पे भी हमले हुए हैं, और फिर इससे पहले काबुल के अंदर इंतहाई अहम एरिया में कि जहाँ पे सारे मुख्तलिफ मालिक के सफारतखाने थे, रेड जोन के अंदर ये धमाके हुए, मैं ये क्वेटा के वाकयात को उससे अलग नहीं समझता, चूंकि अभी यकम जून को जब क्वेटा से मुतसिल मस्तुंग जिले में पहाड़ों में काबो और ये कोहसिया वगैरह में इन इलाकों में एक बड़े नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की फोर्सेज ने उनको कामयाबी मिली है कि एक ऐसे दहशतगर्द गुरोह जो इससे पहले लश्कर जंगी आलमी के नाम से तो सरगर्म थी, लेकिन इस गुरोह के ताल्लुकात, इसके ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दाइश से भी बन चुके थे और वहाँ पर ये नेटवर्किंग हो रही थी, मौसलाती रबते उनसे कायम किए जा रहे थे, और बाकायदा इसमें मैं इजाफा ये भी करूँ कि बाकायदा नौजवानों की भर्ती की जा रही थी और इस कैंप के अंदर तरबियत दी जा रही थी, यहाँ पे आई डीज और खुदकुश जैकेटें बनाई जा रही थी। तो ये एक नेटवर्क कुछ अरसे से फिर से सरगर्म है और इसी नेटवर्क ही के कारिंदों ने, इन्हीं से वाबिस्ता अफराद ने क्वेटा में वकला पर खुद को हमला किया था, और इससे पहले उसके बाद जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जो हल्लाकी हुई थी, जो कत्लेआम हुआ था जेर तरबियत पुलिस एहलकारों की, तो ये अब एक सूरतयाल बन गई है, चूंकि पाकिस्तान में ज़र्ब अज़ब के तहत जो कामयाबी पाकिस्तान को मिली थी अफवाज को, उसके बाद ये तमाम गिरोह जितने भी जते थे दहशतगर्दों के, ये अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए हैं, और इस वक्त जो इनमें सबसे बड़ी जो एक खतरनाक चीज है वो दाइश।
नूर साहब, आप सुन सकते हैं, आपकी आवाज बहुत कट रही है।
میں نے کہا کہ اس وقت جو داعش نام کی جو ایک تنظیم ہے, اور
یہ بتائیے مجھے نور رئیس صاحب مزید کہ یہ جو اس وقت تو ایران کے ساتھ بارڈرز پر صورتحال ہے, اس کا کتنا دخل ہے اس بدامنی میں؟
دیکھیں اب ایران یہ بارڈر, میں اس طرح کہتا ہوں کہ وہ یقیناً محفوظ نہیں ہے. ایرانی سرحد نہ پاکستان کے لیے محفوظ ہے نہ وہ ایرانیوں کے لیے محفوظ ہے, اور اسی طرح افغانستان کے ساتھ جو سرحد ہے وہ نہ پاکستان کے لیے محفوظ رہا ہے نہ وہ افغانستان کے لیے محفوظ رہا ہے. اب اس پہ ایک بڑے پیمانے پہ ان ممالک کو, بالخصوص پاکستان, ایران, افغانستان, کہ وہ جو رنجشیں ہیں اور جو بیان بازی ہیں, جو الزامات, اس سے بڑھ کر وہ اس صورتحال پر اپنی توجہ مرکوز رکھے. بالخصوص یہ جو صورتحال اب بنی ہے, جو ملٹنٹ تنظیمیں ہیں, اب میں نہیں سمجھتا کہ جو ایران کے خلاف بارڈر پر جو سرگرم تنظیمیں ہیں, جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے, وہ کسی کے ہاتھوں یرغمال نہ بنے یا وہ کسی تنظیم یا داعش جس طرح کی تنظیموں کا حصہ نہ بنے. اگر وہ اس طرح کی تنظیموں کا حصہ بنتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں یہ حیرتناک بات ہے کہ جو ایران میں ابھی دھماکے ہوئے ہیں وہ سارے ایرانی افراد تھے, سنی افراد تھے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے پینیٹریشن کر لیا ایران کے اندر بھی, اور پھر انہیں ایک بڑا ایک بیس کیمپ آپ سمجھ لیں کہ افغانستان میں ان کو حاصل ہے, اور خود افغانستان کے اندر بھی جو شمال کے علاقے ہیں وہاں سے کئی بڑی شخصیات وہ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں, وہ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, اور پھر وہاں خواتین کو تربیت دینے کی اس طرح کی اطلاعات ہے کہ وہاں دی جا رہی ہے تاکہ ان کا راستہ روکا جائے. تو اب ان تین ممالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ داعش یا ان جماعت الاحرار یا لشکر جنگی العالمی جیسے دہشت گرد تنظیموں سے خود کو محفوظ کرے, تو ان کو چاہیے کہ یہ آن بورڈ ہو یہ تینوں ممالک کو, اور یہ ایک باہمی مشاورت سے اور ایک ایسا ٹھوس ایک مربوط میکانزم تیار کر لے کہ جس کی بنیاد پر ان تنظیموں کے خلاف ایک تسلسل کے ساتھ ایک کاروائی ہو, تاکہ وہ پنپے نہیں ان ممالک میں, تاکہ ان کے یہاں پہ ٹھکانے نہ بنے. اب جو کامیابی میں نے جیسے پہلے بھی کہا مستنگ میں پاکستانی افواج کو ملی ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیمپ کا تباہ ہونا یہ ایران کے بھی خیر میں ہے اور یہ افغانستان کے لیے بھی ایک فائدہ مند ہوا ہے, چونکہ اگر یہ یہاں پر یہ کیمپ ان کا کامیاب رہتا جی, تو پھر یہ سندھ پنجاب تک کے, اور کوئٹہ تو ویسے بھی اس کے ایک لحاظ سے مرکز ہی ہے.
اچھا,
تو وہاں پہ پھر ان کی ایک بھرتی ہوتی تھی, نوجوان ہوتی تھی, اب بھی کوئٹہ سے اور مضافات سے مختلف علاقوں سے انہوں نے کئی نوجوانوں کو بھرتی کیا ہے.
اچھا,
اور اس میں خطرناک بات یہ بھی ہے کہ یہ جو اس وقت لشکر جنگی العالمی ہے, اور اس میں تمام افراد, چاہے وہ سندھ سے ہو, چاہے پنجاب سے ہو, چاہے بلوچستان, سارے مقامی لوگ ہیں, اور پھر یہ اس پر جو اب تک پکڑے گئے ہیں یا مارے گئے ہیں اس پر کسی دینی مدرسے کا لیبل بھی نہیں ہے, وہ عام لوگ ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ایم اے ہے, کوئی بی اے ہے, کوئی ایس اے ہے, کوئی میٹرک ہے, عام لوگ ہیں, اور وہ کنونس ہو رہے ہیں, وہ ان کی طرف راغب ہو رہے ہیں. تو اب اس کو اس پر پوری توجہ کی ضرورت ہے, اور آج جو پولیس اہلکاروں کا واقعہ ہوا ہے یہ اسی سے ایک جڑا ہوا مسئلہ ہی الگ نہیں ہے, اور چند دن پہلے, تین چار روز پہلے, ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے ایک خاتون کو, ایک مرد کو سپیم عین شہر کے اندر سپینی روڈ پہ ٹارگٹ کیا اور ان کو قتل کیا. تو یہ سارے ایک پلاننگ کے تحت یہ نیٹورک پھر فعال ہو چکا ہے, اور پھر یہ جو مستنگ میں ان کا نیٹورک توڑا گیا ہے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے, اور اس کو ایک جاری رکھنا چاہیے سلسلہ, تاکہ پاکستان میں یا بلوچستان کے پہاڑوں کے اندر, چونکہ یہ بڑے مشکل پہاڑ ہے.
مجھے نور رئیس صاحب, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اس وقت, جی میرے پاس 30 سیکنڈ رہ گئے, مجھے یہ بتائیے کہ اس بدامنی میں دوبارہ سے اس کے شروع ہونے میں جو بلوچستان کے نیشنلسٹ ہیں ان کا کوئی ہاتھ آپ کے خیال میں نہیں ہے؟
نہیں, میں ایسا نہیں سمجھ رہا, چونکہ کہ بلوچستان کی جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کی جو ان سے وابستہ جو ایک علیحدگی کی ایک سوچ تھی, وہ تنظیمیں اگرچہ وجود رکھتی ہے لیکن وہ تنظیمیں کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہے, وہ پس منظر میں چلی گئی ہے, وہ کمزور ہو چکی ہے. آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ہیربیار مری کا بڑا بھائی گزین مری, جو خود بھی علیحدگی کی بات بڑے دھڑے سے کیا کرتا تھا, دبئی میں بیٹھے ہیں, لیکن اب انہوں نے پاکستان واپسی کا ارادہ کر لیا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں, اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ میں آؤں گا اور پاکستان میں عدالتوں کو فیس کروں گا جو مجھ پہ الزامات ہیں, اور میں
ان کو فیس کروں گا. جی بہت شکریہ.
اب اس بات پر قانع ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے اب دوبارہ قومی دائرے میں شامل ہوئے بغیر بھی اور راستہ نہیں ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ نور رئیس صاحب. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہماری پروڈیوسر تھیں گلرخ, اور اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔